الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، طهارت اور پاکیزگی کے کچھ مسائل بیان ہو رہے تھے، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ کسی بھی ایسی جگہ کو استعمال کرنا ان مقاصد کے لیے جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے مکروہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پانی خواہ وہ کھڑا ہو اور پانی خواہ وہ بہہ رہا ہو، دونوں میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور دونوں کو ناپاک کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ پانی کی عزت ہے، پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پانی سے مختلف مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، تو ایسا پانی جو بہہ رہا ہو یا ایسا پانی خواہ وہ کتنی ہی بڑی مقدار میں ہو اور کھڑا ہو، ان دونوں حالتوں میں پانی کی اسے خراب کرنا شریعت نے منع کیا ہے، اسی لیے سبھی پانی کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کرے. اور ایک جگہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی بھی شخص جاری پانی کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو گاؤں اور دیہات میں جاری پانی خواہ وہ نہر کی صورت میں ہو اور جاری پانی خواہ وہ دریا کی صورت میں ہو اور جاری پانی چاہے وہ نالے کی صورت میں ہو، عام طور پہ جو گاؤں میں صاف شفاف نالے بہتے ہیں، یا وہ پانی کھڑا ہوا ہو جس سے جانور پانی پیتے ہیں اور بعض جگہ پر انسان بھی اس سے پانی پیتے ہیں، اس طرح کے تمام پانیوں کو ناپاک کرنا یا انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. اور لوگوں کو اس سے بہت بچنا چاہیے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر کہیں پر پانی جاری ہے تو لوگ اس کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ معاملہ درست نہیں ہے. چاہے پانی کیسا ہی جاری کیوں نہ ہو، اس پانی کو چھوڑ کر انسان کو چاہیے کہ اس مقصد کے لیے زمین کو استعمال کرے. اور اسی طرح یہ بھی ایک چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ لوگ جب دیہات میں اپنا گھر بناتے ہیں تو سیوریج سسٹم کے لیے وہ سارے پرنالے اور پائپ قریب کے پانی میں ڈال دیتے ہیں، اور شرعاً یہ چیز جائز نہیں ہے. جو لوگ باوجود استطاعت کے اور باوجود اس کے کہ وہ صحیح انتظام کر سکتے ہیں، پھر بھی ایسا انتظام نہیں کرتے اور پانی جو بہہ رہا ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ لوگ شرعاً گناہگار ہیں. اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شریعت میں ہمیں ایک ایک بات، قول، فعل، ہر چیز میں پاک رکھنے کی کوشش کی ہے، اور شریعت کے احکامات اسی لیے ہیں کہ انسان ان پر عمل کرے۔ تو گاؤں میں گھر بناتے ہوئے سیپٹک ٹینک نہ بنانا، شہروں میں گھر بناتے ہوئے سیپٹک ٹینک نہ بنانا، اور قریب کے پانی میں ان گندگیوں کو شامل ہونے دینا، یہ ایسا گناہ ہے کہ مر جائے گا تو قبر میں بھی یہ گناہ ساتھ لے کر جائے گا۔ پانی کو ہمیشہ پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ پانی میں گندگی اور آلودگی کا اثر شامل نہ ہو۔ اور اسی مسئلے سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی آپ ان علاقوں میں سفر کریں، خاص طور پہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ جو ہسپتالوں کا کام کرتے ہیں، وہ ہسپتال کی جتنی آلائش، جتنی گندگی اور مضر دوائیاں اور مختلف چیزیں وہ انصاف پانیوں میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ پانی انہیں بہا کر لے جائے، اور آگے جا کر پھر وہ پانی گندا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب کے سب افعال ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اس طرح پانی کو گندا کرنا کسی شخص کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اسپتال والوں کو چاہیے کہ وہ یا تو اس ساری گندگی اور دوائیوں کو ہسپتال میں جلانے کا، تلف کرنے کا بندوبست کریں، اور یا پھر وہ تنور میں ڈال دیں، آگ لگا دیں ایسی چیزوں کو، یا آگ میں جلا دیں۔ ان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ پانی کو گندا کریں، اور شریعت نے پانی کو کسی بھی صورت میں گندا کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک مسئلہ اور فقہا نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں جبکہ انسان اپنے آپ کو پاک کر رہا ہو، اور انسان ان نجاستوں سے فراغت حاصل کر رہا ہو، خواہ وہ گھر میں ہو یا خواہ وہ کھلے میدان میں ہو، قبلہ کی طرف رخ کرنا ممنوع ہے، اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا بھی ممنوع ہے۔ اور اس کی بنیاد حدیث ہے جو ابو داؤد میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے یہ روایت کی ابو داؤد میں۔ اس روایت میں وہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے یہ بات کہتے ہیں، اور بعض روایات میں یہاں یہ بھی آیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم لوگ ان مقاصد کے لیے بیٹھو تو فلا تستقبل القبلہ، تو دیکھو قبلے کی طرف منہ نہ کرنا۔ اور دوسری روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ کرے یا پیٹ کرے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولکن شرکو او غربو، تم قبلے کے رخ سے دائیں یا بائیں پھر جایا کرو اور قبلے کو چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقدمنا الشام، اب شام، ہم لوگوں نے جب شام فتح کیا تو فوجدنا مراحیل، تو ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے شام میں اکثر و بیشتر جو بیت الخلاء تھے، ٹوائلٹس تھے، قد بنیت قبل القبلہ، وہ قبلہ رخ بنائے گئے تھے۔ وہاں پہ پہلے عیسائی رہتے تھے، اور مشرکین رہتے تھے اور انہیں قبلے سے کچھ غرض نہیں تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کس طرف واقع ہے، تو انہوں نے اپنے گھروں میں جو بیت الخلاء تھے وہ اسی طرح کے بنائے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ہی دن میں یا ایک ہی ہفتے میں پورے شام کے بیت الخلاء ان کا رخ تبدیل کرنا ممکن نہیں تھا، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ان ضروریات کو ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو یوب رضی اللہ عنہ نے فَكُنَّا نَنْحَرِفْ عَنْهَا، تو ہم کیا کرتے تھے، بیت اللہ سے ہٹ کے بیٹھتے تھے، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، جتنا ہو سکتا تھا احتیاط کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے معافی بھی مانگتے تھے اس بات پر۔ اس حدیث سے ایک بہت بڑی اصل ہاتھ آتی ہے اور ایک بہت بڑا اصول ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ایسے حالات میں پھنس جاتا ہے جہاں پر بظاہر شرعی اعمال پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہوتی اور انسان مجبوراً اس گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ انسان اگر اس گناہ میں پڑ ہی گیا ہو اور وہاں سے جان نہ چھڑا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتا رہے۔ جیسے اصولی طور پر ایک مثال دیتے ہیں کہ بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ اس پیسے کو سود کے لیے اور مختلف غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر کوئی آدمی ہمارے زمانے میں وہ پیسہ گھر پر رکھے گا تو بہت زیادہ امکانات یہ ہیں کہ اس کے گھر ڈاکہ بھی پڑے گا، پیسے بھی لٹیں گے، عزت بھی برباد ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہے قتل تک نوبت پہنچ جائے۔ تو اس لیے پھر فقہا نے کہا، مفتیوں نے کہا کہ اچھا بھائی، پیسہ بینک میں رکھ لو اور بینک کے ذریعے جو پیسے کی آمد و رفت ہے اس کا بھی حساب کرتے رہو، اور اس فعل کے ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتے رہو کہ خداوندہ مجبوری کی وجہ سے ہم اس سسٹم میں شرکت کر رہے ہیں اس حد تک کہ اپنے پیسے پہ سود نہیں لیتے، مگر بہرحال پیسہ تو بینک میں رکھا ہے، آ جا رہا ہے، اسی کے ذریعے بزنس چل رہا ہے، ہم اس بات کو ہٹا نہیں سکتے تھے، اس کے خلاف پر قدرت نہیں رکھتے تھے، کوئی اور نظام نہیں تھا، تو اللہ ہم اس بات کی بھی معافی چاہتے ہیں۔ یہ جو اصل ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا، شام جب ہم پہنچے تو جتنے بھی بیت الخلاء تھے وہ سارے اس طرح کے بنے ہوئے تھے، تو ہم نے استعمال کرتے تھے، جس حد تک ہو سکتا تھا بچ کر بیٹھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی خیال میں رکھنا چاہیے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے اور بد تہذیبی کی حرکت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے، اور اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ وہ کھڑے ہو کر ایسے کرتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اسی حال میں دیکھا ہے، اور اگرچہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صبح تقوم ایک ایسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر, فبال قائما اور کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا. اس حدیث کو آپ سنیے اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح بھی سن لیجئے. اسی لیے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت صحیح بخاری میں آئی ہے, وہیں پر یعنی جہاں کتاب الوضو ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مختلف ابواب باندھے ہیں, ان میں سے ایک باب میں ایک چیپٹر میں وہ ذکر کرتے ہیں, فقال حذیفہ, حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. یہی روایت صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی آئی ہے اور یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہے اور متواتر روایت ہے. بہت سی کتابوں میں یہ نقل کی گئی ہے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس میں بیان کی اس کی شرح میں, اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ نقل بھی کیا ہے کہ عربوں کے ہاں کمر کے درد میں سریوے سے شفا حاصل کی جاتی تھی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں اتنا درد تھا کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے, تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی, یہ فعل ان سے ہوا. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت نقل کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر اندر کی طرف, یعنی گھٹنے کا ایک تو ظاہر ہے جو سامنے ہڈی نظر آتی ہے, اس کے بالکل پیچھے کی طرف زخم ہو گیا تھا جہاد میں, اور اس زخم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی, بیٹھ نہیں سکتے تھے, اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. اور اگر یہ حدیث صحیح مان لی جائے تو پھر تو ساری کی ساری جتنی بھی تاویلات کی جاتی ہیں وہ سب کی سب اس کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیں گی, کیونکہ اس سے صاف معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معذوری تھی اور معذوری کی حالت میں آپ نے یہ بات کی. اور امام یہ جو ہیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ اگر انہیں اس بات سے امن حاصل ہے کہ چھینٹے جو اڑتے ہیں وہ واپس نہ آئیں اور چھینٹوں سے کپڑے خراب نہ ہوں, تو بہرحال اس میں گنجائش ہے. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے, اور کھڑے ہونے کی جو روایت انہوں نے نقل کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار کسی عذر سے ایسے ہو تو یہ چیز درست ہے. اور اسی طرح فقہا نے انہی احادیث کے پیش نظر کی بات کہی ہے کہ جب عذر ہو, اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات بھی ایک جگہ, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی جگہ پر کھڑے تھے اور وہ کوڑے کرکٹ کا جو ڈھیر تھا وہ نیچے کی جگہ پر تھا, تو جب چھینٹوں سے امن ہو, اطمینان ہو کہ چھینٹے نہیں اڑیں گے, کپڑے اور جسم ناپاک نہیں ہوگا ایک چیز, اور دوسرے شرعاً کوئی عذر بھی موجود ہو, تو ان دو چیزوں کی وجہ سے پھر اس فعل کو جائز قرار دیا جائے گا. لیکن جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خامخواہ ایسی حرکت کرتا پھرے. اس بات سے ایک یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے, اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آدمی اگر یہ کہنے لگے کہ ہر حدیث جو صحیح بخاری میں آ گئی اور مسلم میں آ گئی اور حدیث بالکل پکی ہے اور اس پر عمل کرنا ہی چاہیے، تو یہ باتیں درست نہیں ہوتی، کیونکہ بخاری اور مسلم کی کتنی ہی احادیث ہیں جو متفقن علیہ ہیں۔ امام بخاری امام مسلم رحمت اللہ علیہما دونوں روایات کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک جگہ یہ آ گیا، اب اس کا مطلب اگر کوئی یہ بیان کرنا شروع کر دے کہ جی بخاری کی روایت میں مل جائے گا، مسلم میں مل جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیاذ باللہ ہمیشہ ایسے کرتے رہے، حتیٰ کہ زندگی میں آخری مرتبہ بھی ایسے ہی فرمایا اور پھر یہ بھی کہے کہ کھڑے ہو کر ہی ایسے کرنا، ہر آدمی کے لیے یہ سنت ہے، کیونکہ بخاری کی حدیث آ گئی، مسلم کی حدیث آ گئی، اور کوئی سمجھائے کہ بخاری اور مسلم کی ہر حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی تشریح دیکھی جائے گی، اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، کوئی ثابت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کیا چیز اس میں ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں وہ یہ کہے کہ یہ حدیث اگر منسوخ ہے تو بخاری اور مسلم جتنی روایت لاؤ کہ اس کو منسوخ ثابت کر دیا جائے، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ حدیث کو پڑھنے کے لیے، حدیث کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اساتذہ ہی بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا اصل مقصد کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے بھی بہت سی کتابیں تھیں جو لکھی گئیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد کا جو دور ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ بھی احادیث لکھا کرتے تھے، اور امام زید نے اپنی مسند مرتب کی تھی، اور ان کا انتقال 122 ہجری میں ہو گیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند وہ مرتب ہو گئی تھی، 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کتاب الآثار امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی 182 ہجری میں انہوں نے لکھی تھی۔ اسی طرح موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 179 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے موطا لکھی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 199 ہجری میں ہوا ہے، کتاب الحجہ انہوں نے لکھی تھی حدیث پر ہی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 204 ہجری میں ہوا ہے، اور وہ اپنی کتاب ظاہر ہے کہ زندگی میں لکھ چکے تھے، اور جس سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 204 ہجری میں، اسی سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور ان کے بعد امام عبد الرزاق تھے، مصنف عبد الرزاق 211 ہجری میں انہوں نے لکھی تھی۔ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند 219 میں ان کا انتقال ہوا، وہ لکھی جا چکی تھی۔ ابو داؤد طیالسی تھے، 224 ہجری میں وہ حدیث لکھ چکے تھے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ تھے، 235 ہجری میں انہوں نے اپنی کتاب مکمل کر کے دنیا سے فراغت حاصل کر لی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند لکھ چکے تھے 255 ہجری میں۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور وہ حدیث کی کتاب لکھ چکے تھے، ان کے کہیں بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 256 ہجری میں انتقال ہوا ہے، ان سب حضرات کے کہیں بعد، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال تو 261 ہجری میں ہوا ہے، تو اتنے بعد میں یہ سب لوگ آئے ہیں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب یہ کہنا کہ چونکہ یہ حدیث بخاری میں آ گئی ہے، یہ حدیث مسلم میں آ گئی ہے، بس اس پہ عمل ہونا چاہیے، یہ جہالت کی بات ہے، کم علمی کی بات ہے۔ اساتذہ سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت اس حدیث کا کیا مطلب ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے، کیا ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی اگر حدیث کی کتابیں اور وہ بھی اردو ترجمے گھر لے کر بیٹھ جائے گا اور حدیث کو صحیح پڑھ بھی نہیں سکے گا، عربی بھی سمجھ نہیں آئے گی، حتیٰ کہ اردو بھی صحیح نہیں سب پڑھ سکے گا، پھر وہ کہے کہ حدیث میں یوں آیا ہے، تو آپ یہ سوچئے یہ کہاں کیا علم ہے اور یہ کہاں کی تعلیمی حالت ہے کہ انسان ایک حدیث کی عبارت نہ پڑھ سکے اور بنے ایسا پھرتا جیسے وہ مجتہد زمانہ ہو. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو ایک بات آئی ہے صحیح بخاری میں اور مسلم میں, اس کی اصل بات اتنی سی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنے میں چوٹ لگ گئی تھی جہاد میں, اس وجہ سے ایسی حالت پیش آ گئی تھی اور مجبوراً اور معذوری میں یہ بات کرنی پڑی. یہ ہے حدیث کی تشریح جو آپ سے عرض کی. اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی فقہا نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں ستر عورت واجب ہے, یعنی اپنے آپ کو چھپانا واجب ہے تاکہ انسان برہنہ ہو کر کسی کے سامنے نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حد میں یعنی اس باب میں اتنے مبالغے کی بات ارشاد فرمائی ہے, اتنا زیادہ حکم دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی آدمی اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو بے لباس کرے تو فلیستطر, اسے چاہیے کہ اپنے لیے کوئی اوٹ مقرر کر لے, کسی چیز کی اوٹ میں آ جائے, کسی چیز کے پیچھے آ جائے. فإن لم یجد, اور اگر اسے کوئی چیز ایسی نہیں ملتی ہے جس کی پناہ وہ حاصل کر لے تو الا ان یجمع قصیبا من رمل فلیستدبر, تو اسے چاہیے کہ پھر ریت کو جمع کر لے اور ریت کو جمع کر کے ایک چھوٹا سا ایک ٹیلا سا بنا لے اور اس کے پیچھے بیٹھ جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم اور حیا کا کتنا حکم دیا ہے کہ اول تو بیت الخلاء ہونے چاہیے. فرض کر لیجئے کسی موقع پہ بیت الخلاء نہیں ہے تو وہ عام آبادی سے دور نکل جائے, اور پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ اپنی حد تک کوشش کرے کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے. اس حدیث سے ایک یہ بات بھی پتا چلی کہ اسی طرح یہ جو فقہا نے اور مسائل لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجمع کے قریب بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے. یہ مسئلہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جہاں پر بہت سے لوگوں, بھیڑ ہو, مجمع ہو, بازار ہو, بہت سے لوگ ہوں, وہاں پر ایسی حرکت کرنا یہ بھی مکروہ ہے, سوائے اس کے کہ کوئی آدمی بہت ہی مجبور اور معذور ہو جاتا ہے, جیسے کسی کو شوگر کی تکلیف ہے, گردوں کی تکلیف ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, تو اس کا تو چلیے کوئی عذر ہوا, لیکن بغیر عذر کے اس طرح کرنا یہ مکروہ کاموں میں سے, گناہ کے کاموں میں سے ایک حرکت ہے. اور آپ کو اندازہ ہوگا ہماری قوم کی شرافت اور تہذیب کا, دو چیزوں سے آپ اندازہ لگا لیں, ایک تو کہیں بس رک جائے, ٹائر پنکچر ہو جائے بس کا, یا پٹرول ختم ہو جائے, یا بس کی کوئی اور چیز ٹوٹ گئی, کسی صورت میں بس رکے سہی, بس رکنے کی دیر ہے اور قرب و جوار میں لوگ پھیل جائیں گے اور ایسی حرکت کرنے لگیں گے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس کو منع کیا گیا ہے اور یہ مکروہ کام ہے, اور جو دیکھیں گے ان پر بھی برا اثر پڑے گا, اور اگر اس پہ بھو پھیلنی شروع ہو گئی تو یہ اور مکروہ کام ہے. یہ تہذیب اور شرافت اب رہ گئی ہے. یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ دین کا علم سیکھا نہیں, مسائل کو سیکھا نہیں اور صحیح چیز کو سیکھا نہیں, تو جہاں پہ بھی بس رکی بس شروع ہو گئے بغیر سوچے سمجھے کہ اس بات سے فقہا نے منع کیا ہے اور شریعت نے اسے گناہ کا حکم قرار دیا. کبھی آپ کو اتفاق ہو بری کی طرف سفر کرنے کا, لاہور اور پشاور کی طرف سفر کرنے کا, جہاں پر بھی بس رکے گی وہیں یہ حرکت شروع ہو جائے گی, اور یاد رکھیے کہ یہ مکروہ ہے. اور دوسری چیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ استنجا کرتے ہوئے جو ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں یہ نہایت مسموم حرکت, لوگوں کے سامنے ایسی حرکت کرنا, اپنے گھر میں ایسی حرکت کرنا, یہ بے حیائی کی بات ہے اور نہایت سخت مکروہ فعل ہے. بچنا چاہیے اس سے, یہ گناہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے, مگر کوئی اس کو سمجھا نہیں سکتا. بہت ہی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ریڈیو پر ایسی باتیں کی جائیں، مگر اس قوم کا حال یہ ہے کہ ان کے لیے ایک ایسا آدمی چاہیے جو مسلسل سر پہ جوتے مارتا رہے کہ یہ کام مت کرو، یہ بے حیائی کا کام ہے، شریعت نے اسے منع کیا. حالانکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو فطرتاً انسانوں کو سیکھنی چاہیے. فطری طور پر بھی اگر شرم حیا ہو تو یہ ڈھیلے کے ساتھ جو کچھ کی کو لوگوں نے تہذیب سیکھنی ہی نہیں، تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ کام مکروہ ہیں، مکروہ ہیں، گناہ ہوتا ہے. عام مجمع کے سامنے، مجمع کے پاس بیٹھ کے ایسی حرکتیں کرنا یا ڈھیلے اس طرح استعمال کرنا، یہ مکروہ ہیں. مت کیجیے ایسی حرکت. اس بات کو منع کیا ہے شریعت نے، اور شریعت پہ عمل کرنا چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو کوئی آڑ اور اوٹ کی چیز نہیں ملتی اور تم کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں ریت مٹی ہے، تو اس ریت مٹی کو اکٹھا کر لو، اس کا چھوٹا سا ایک ٹیلا سا بنا لو اور اسی کے پیچھے بیٹھ جاؤ، مگر یہ کہ اپنے آپ کو ایسی بے حیائی ملانا یہ مناسب نہیں. اور اسی طرح حکومت کا بھی یہ کام ہے کہ وہ عام لوگوں کی سہولت کے لیے مختلف جگہ پر ٹائلٹس بنائے اور انہیں پاک صاف رکھنے کے لیے لوگوں کو مقرر کرے، مگر جب لوگوں کو مقرر کرے گی تو پھر حکومت کا بھی مسئلہ ہے، وہاں پر کون آ کے چیک کیا کرے گا کہ وہاں پر بھی صفائی رہی ہے یا نہیں رہی. آوائی جب بگڑا ہوا ہو تو آدمی کس جگہ سے بات کرے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم، سارا جسمی جب زخموں سے بھرا ہوا ہو تو کہاں کہاں پر کوئی ڈاکٹر اور طبیب روئی رکھے گا اور کس کس زخم کا علاج کرے گا. اس قوم کی اخلاقی حالت ایسی تباہی پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک اور مسئلہ بھی فقہا نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پیشاب کرتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ چھینٹیں جسم کو نہ لگیں اور کپڑوں پر نہ لگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہو من البول، اور دیکھو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. فَإِنَّ عَامَّتْ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْهُ، کیونکہ عام طور پر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے اور پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتے اور اس وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مگر اس سلسلے میں ایک ضروری بات آپ یہ بھی سن لیجئے کہ جس حد تک ہو سکے انسان اس حد تک تو اپنے آپ کو پاک رکھے، مگر اس معاملے میں بہت زیادہ بڑھ جانا اور اپنی جان پہ تشدد کر لینا یہ بھی شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے متعلق صحیح بخاری میں آیا ہے کہ کان ابو موسیٰ الاشعری یشدد فی البول، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پیشاب کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے. وہ یقول، اور یہ کہتے تھے کہ ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب صوب احدہم، کہ بنی اسرائیل جو تھے ان میں سے کسی کے کپڑوں پر اگر پیشاب لگ جاتا تھا قرضہ، تو وہ اسے کاٹ ڈالتا تھا، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، وگرنہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اتنی احتیاط کی اس سے کہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بوتل میں پیشاب کیا کرتے تھے تاکہ ہر طرح سے اس کے چھینٹوں سے محفوظ رہیں. لیکن یہ بات جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور انکار کی وجہ سے، یعنی اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے جملہ فرمایا کہ لیتہو امسک، کاش ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس فعل کو کرنے سے رک جائیں،
عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوات عطا قومین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محلے کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ایک جگہ پہ دور ویران جگہ پہ تشریف لائے تھے، قبال قائمن، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محلے سے کچھ فاصلے پہ جو ڈھیر کا ایک کوڑے کا ایک ڈھیر تھا اس پہ کھڑے ہو کے ارشاد کیا. اسی کی تشریح آپ سن چکے ہیں حدیث کی، وہ پوری حدیث اصل میں یوں ہے. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ بھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی اس بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور قرطبی نے مفہم جو لکھی ہے مسلم کی شرح اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے ان کے جسم پہ پیشاب لگتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی جلد کو کاٹ دیتے تھے. ایک رائے تو یہ ہے، اور قرطبی کہتے ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے چمڑے کو کاٹتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسم کا چمڑا بلکہ وہ مختلف جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنا ہوا ہوتا تھا، تو وہ جانوروں کی کھال کا جو لباس تھا کھال کو کاٹ دیتے تھے. اور ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ اپنے جسم کو کاٹتے تھے، لیکن بخاری کی روایت میں یہ صراحت یہاں آ گئی کہ کپڑوں کو کاٹتے تھے. مسلم کی روایت میں آ گئی کہ وہ جو کپڑے ہوتے تھے ان کے وہ جانوروں کی کھالوں کے ہوا کرتے تھے تو اس کھال کو کاٹتے تھے، لیکن ایک راوی یہ سمجھایا اپنی طرف سے اس نے کہہ دیا، راوی نے جب روایت بالمعنی کی تو اس نے معنوی طور پر کہہ دیا کہ وہ اپنے جسم کو کاٹ لیا کرتے تھے، حالانکہ جسم کو نہیں کاٹتے تھے، کپڑوں کو کاٹتے تھے، اور کپڑے بھی وہ ہوتے تھے جنہیں وہ جانوروں کی کھال سے پہنتے تھے. تو راوی کو شبہ ہو گیا کہ کھال کو کاٹتے تھے تو مراد ان کی اپنی کھال ہوگی، اس کے خیال میں یہ نہیں آیا کہ جانوروں کی کھال بھی مراد ہو سکتی. دیکھا آپ نے حدیث کیسے ہوتی ہے، پھر اس کا مفہوم کہاں جاتا ہے. اور جب تک ساری احادیث اس باب کی نظر میں نہ ہوں آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا. اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آگے دیکھیے اس حدیث کا اس سے پہلے کا بلکہ حصہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس بات پر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، اسماعیلی کی روایت میں آیا کہ لوددتو، میں یہ چاہتا ہوں کہ انا صاحبکم، تمہارے صاحب جو ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، وہ اس معاملے میں زیادہ شدت اختیار نہ کریں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیشاب کو خشک کرنے میں اور بہت زیادہ اس میں مبالغہ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتدال کا راستہ ہے کہ نہ تو بالکل ہی بے فکرہ ہو جائے اور نہ ہی اتنا زیادہ سوچ وچار میں پڑ جائے، جیسے کہ یہاں انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اس حدیث کی شرح میں شراح نے، کہ آدمی بہت زیادہ شدت سے اس معاملے میں کام لینے لگے. اگر انسان زیادہ شدت سے کام لے گا تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ اپنے آپ کو وہم میں مبتلا کر لے گا. ڈھیلوں کا استعمال جو آج کل بھی لوگ کرتے ہیں ان کو ایک تو اس وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے کہ شہروں میں گٹر سسٹم کے ہونے کی وجہ سے یہ استعمال بہت تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، پانی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، سخت تعفن اور ایذا پھیل جاتی ہے، اور پھر اس تعفن اور ایذا کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے، اور کتنے ہی شہر ایسے ہیں جن گندگیوں سے بھر جاتے ہیں. لہذا ایسے مواقع پر ہرگز ہرگز ڈھیلوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، سیٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں جا کر ایسی حرکت کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف اور پریشانی ہو یہ کبیرہ گناہوں کی میں سے ایک بات ہے. کبائر کا مرتکب ہوتا ہے آدمی جو یہ کام کرتا ہے، کبیرہ گناہ اس کے ذمے پڑتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں جو جذبات میں کہی جا رہی ہو، فتوے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈھیلا استعمال کرے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بے حیائی کا تاثر پھیلے یا اس کی وجہ سے گٹر سسٹم سارے خراب ہو جائیں تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ مستحب ہوا. تو اپنے نفس کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈالنا یہ حرام نہیں، کسی مستحب کام کی خاطر حرام کا ارتکاب کیا یہ جائز ہے؟ اسی لیے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی اس بات پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نکیر فرمائی اور ان کا کاش تمہارے صاحب یہ حرکت چھوڑ دیں، ایسے نہ کریں۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے عذاب قبر کی حدیث سنی تھی، تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسی چیز نہ ہو جائے۔ اس لیے زیادہ غلو اور شدت شرعاً مسموم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی منصر ہے۔ انسان ذہنی طور پر منتشر رہتا ہے اور دماغی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بہترین چیز جو آج کل عام مل جاتی ہے وہ ٹوائلٹ پیپر ہیں، بس اسے یوز کر لیا جائے۔ اور ٹوائلٹ پیپر کو یوز کرنا، اس کے بعد پانی کا استعمال کرنا، یہ بہت اچھی چیزوں میں سے ہے۔ اس کی کچھ تشریح آگے چل کے آپ سے عرض کریں گے۔ اور جب آدمی ان چیزوں سے فارغ ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ استنجا کرنے کے بعد ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں آئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی چیزوں سے فارغ ہوتے تھے، ثم ضرب بشمالہ الارض، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا الٹا ہاتھ، بایاں ہاتھ زمین پر رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں فدلکہا دلکن شدیدن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو خوب اچھی طرح مل مل کے صاف کیا۔ شدیدن کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، یعنی بہت اچھی طرح آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو صاف کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب ان چیزوں سے فارغ ہے، اور اسی کو حدیث میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ذکر فرمایا۔ ان چند ایک مسائل کے بعد آخری مسئلہ جو اس سلسلے میں بیان کرنا ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کی بات ہے، کہ وہ کس چیز سے حاصل کی جائے۔ تو سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کو جمع کر لے، ایک ٹیشو پیپر کا استعمال کرے اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قبا میں، اور اس بستی میں، قبا میں اب بھی مسجد ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ بھئی تم لوگ اتنے پاک رہتے ہو کہ اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ بہت پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ بہت پاک رہیں۔ تو آخر کون سی پاکیزگی ہے تمہاری جس کی اللہ نے تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم صفائی حاصل کرتے ہیں، پہلے مٹی سے یعنی گھیلے سے، اور پھر اس کے بعد ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، گویا دوہری طہارت کرتے ہیں، ڈبل جو سسٹم ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، ہمارے زمانے میں ڈھیلوں کی بجائے یہ ٹیشو پیپرز آ گئے ہیں، تو اس لیے زیادہ طہارت اور پاکیزگی کے لیے پہلے ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد پانی کا استعمال کر لیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں تو یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بندے کی پاکیزگی اور طہارت سے۔ اگر کوئی آدمی ایسے کرے گا تو انشاءاللہ اسے اس فعل پہ بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی نصیب ہوگی، اور اگر صرف پانی کا استعمال کرے تو بھی درست ہے، اور صرف ٹیشو پیپر کا استعمال کرے، اور اس طرح استعمال کرے کہ جسم پر گندگی کے اثرات باقی نہ رہیں، تو صرف ٹیشو پیپر کا استعمال بھی درست ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹیشو پیپر کا استعمال کے بعد پانی ضرور استعمال کرنا چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ پاکیزگی حاصل کرنی ہے دونوں میں سے ایک ہی طریقہ استعمال کر لیا جائے تب بھی شرعاً اجازت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نجاست کا کوئی اثر انسان کے جسم پر نہ رہے، اور اگر دونوں کو استعمال کر لیا جائے، دونوں طریقے جمع کر لیے جائیں، ٹیشو پیپر بھی اور پانی بھی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ شرح نکایا میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی چیز لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، ہر اس چیز سے پاک کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو، طاہرین جو خود پاک ہو۔ اگر کوئی ٹیشو پیپر ناپاک ہے تو اسے پاکیزگی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی شرط انہوں نے یہ لگا دی کہ وہ چیز کیا ہو، پاک کرنے والی ہو، خود پاک ہو، تو جب خود پاک ہوگی تو پاک کرے گی۔ منقن، اور اس کے ساتھ ساتھ نجاست کو ختم کر دینے والی ہو۔ قلعن، اور اس کے اثرات کو بھی ختم کرنے والی ہو۔ غیر موزن، غیر موزن اور ایسی نہ ہو جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اینٹ، ہڈی، شیشہ، کوئی نوکدار چیز جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکے، وہ اس کام کے لیے، ان چیزوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیس بذی حرمت، اور کوئی ایسی چیز بھی استعمال نہ کی جائے جس چیز کی عزت ہے۔ عزت کی چیزیں مثلا کھانے پینے کی چیزیں، جانوروں کا چارہ ہے، دیہات میں اس مقصد کے لیے لوگ کبھی کبھی چارہ اور ایسی فصلوں کی چیزیں بھی استعمال کر لیتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا بھی منع ہے، اس لیے کہ وہ رزق ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہے، احترام کی چیزوں میں سے۔ اور احترام کی چیزوں میں ایک چیز کاغذ بھی ہے، تو ایسا کاغذ جس پر کچھ لکھا ہوا ہو، اس سے تو پاکیزگی حاصل کرنا بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی گناہ کی بات ہے۔ اور اگر کچھ لکھا ہوا نہ ہو، بالکل سادہ کاغذ ہو، تو بھی اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ٹیشو پیپر کا استعمال کرے جو خاص اسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا ولا سرفنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز ایسی بھی نہ ہو جس میں اسراف ہو، فضول خرچی ہو۔ جیسے فرض کیجئے ریشم کا کپڑا، فرض کیجئے اور کوئی بہت ہی اچھی چیز، وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ولا یتعلق به حق للغیر، کوئی چیز ایسی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے جس پہ کسی اور کا حق بنتا ہو۔ کسی اور کا حق جو بنتا ہے وہ اس طرح بھی بنتا ہے کہ کسی آدمی نے پانی، فرض کیجئے کہیں قلت تھی، کسی خاص مقصد کے لیے لے کے رکھا ہوا تھا، اور یہ صاحب بغیر اس کی اجازت کے لوٹا بھر کے لے گئے۔ فرض کیجئے کہ وہ فصل ہے اور وہ فصل کسی اور کی ہے، اور یہ صاحب اسے اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتیں ایسی ہیں جس میں دوسروں کا حق تلف ہوتا ہے، دوسروں کے لیے انسان مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے مومن انسان، اسے چاہیے ساری زندگی اپنا رویہ ایسا رکھے کہ وہ کسی انسان کے لیے بھی دکھ اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اور اسی طرح یہاں انہوں نے منع کیا نا کہ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے جس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچے، اس میں سے ایک چیز ہڈی بھی ہے کہ جانوروں کی ہڈیاں، وہ بھی پاکیزگی کے لیے استعمال نہ کی جائیں۔ ابو داؤد کی روایت میں اور بات بھی آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات ملنے کے لیے حاضر ہوئے، اور جنات کا وفد الجن، پورا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ اور ابو داؤد میں یہ لفظ آئے ہیں، یہ الفاظ ہیں کہ فقالو یا محمد، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو اس سے منع کیجئے کہ وہ تین چیزوں کو پاکیزگی کے حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، ایک تو ہڈی کو استعمال نہ کریں، اور دوسرے وہ جو گوبر ہے اس کو استعمال نہ کریں، اور تیسرے کوئلے کو استعمال نہ کریں۔ کوئلہ ایک تو ہوتا ہے جس کو جلانا ہوتا ہے، وہ نہیں، کوئلہ جل کر جب بجھ جاتا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو بھی استعمال نہ کریں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی امت سے کہیے کوئلے اور ہڈی کو چھوڑ دیں، فَإِنَّ اللَّهَ عز و جل جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا، کیونکہ اللہ نے ہماری خوراک ہڈیاں رکھی ہیں اور اللہ نے ہماری خوراک یہ کوئلے رکھے ہیں، کہ ہم کوئلے کھاتے ہیں اور ہڈیاں کھاتے ہیں، تو آپ اپنی امت کو منع کیجئے کہ ان چیزوں کو وہ ناپاک نہ کریں۔ تو پھر کیا ہوا، ابو داؤد میں آیا کہ فنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے استعمال سے ہمیں منع کر دیا۔ اسی لیے شامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ کرہ تحریمن مکروہ تحریمی ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، شدید طور پر منع ہے کہ کوئی آدمی ہڈی اس کام کے لیے استعمال کرے یا کھانے پینے کی کوئی چیز اس مقصد کے لیے استعمال کرے، جیسے جانوروں کا کھانا ہوتا ہے، گھاس ہوتی ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرما دی۔ حضرت رویفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو داؤد میں آئی ہے، اور وہاں اس سے بھی سخت لفظ آئے ہیں۔ یہ احادیث اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ دیہات میں عام طور پر لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ہڈیوں کو، جانوروں کے چارے کو، اس قسم کی چیزوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنی چاہیے بھائی، علم سیکھنا چاہیے، مسائل پہ عمل کرنا چاہیے۔ شریعت کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ انسان بدتمیز ہو جائے اور بد تہذیب ہو جائے اور شریعت کے نام پر جو مرضی حرکتیں کرتا رہے، اور لوگوں کو یہ تاثر دے کہ الیعوذ باللہ یہ چیزیں شریعت نے سکھائی۔ بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ حضرت رویفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہڈی سے، تو یاد رکھو فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بیزار ہیں، اس شخص سے بری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری اس وجہ سے ہے کہ وہ جنات کا حق ضائع کر رہا ہے، جنات کے کھانے پینے کی چیزوں میں دخل دے رہا ہے۔ تو آج کی جتنی بحث تھی اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے، مثلا جاری پانی سے، مثلا یہ ہڈیوں سے، ان چیزوں کے متعلق ہمیں اپنے طرز عمل کو صحیح کرنا چاہیے۔ پانی کو کسی صورت ناپاک نہیں کرنا چاہیے، خواہ جاری پانی ہو، بہتا ہوا پانی ہو، یا وہ پانی ہو جو ایک جگہ رکا ہوا اور کھڑا ہے۔ دونوں صورتوں میں پانی کو اس طرح استعمال نہیں کیا جائے گا کہ براہ راست گندگی اس میں چلی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈھیلے کا استعمال ہے، خاص طور پر ہمارے ملک کے بعض حصوں میں جو لوگوں کا ایک طرح کا وتیرہ اور طریقہ بن گیا ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے لیے ٹیشو پیپر استعمال کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ڈھیلوں کا استعمال خاص طور پر فلش سسٹم میں اور ان چیزوں میں وہاں تو قطعاً نہیں کرنا چاہیے، وہ حرام کام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، گٹر سسٹم خراب ہو جائے گا، لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسروں کے لیے تکلیف کا موجب بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو باتیں ہوئیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جہاں کہیں عام مجمع ہو، جہاں کہیں عام لوگ کھڑے ہوئے ہوں، جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو، جہاں لوگوں کے لیے بازار ایسی چیزیں ہوں، ان ساری جگہوں کا استعمال جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہاں پہ بو پھیلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کی باتیں ہوں گی. تو ان چیزوں سے شریعت نے روکا ہے. ان تمام مسائل پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی تعلیم دینی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان اچھی چیزوں پر عمل